رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جس طریقے سے ہم یہاں آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کے دن غسل کر لیتا ہے اور جلدی جلدی اول وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے اور پھر امام کے خطبے کو سنتا ہے اور نماز کو اطمینان سے پڑھتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ کو ایسا کر لیتا ہے ایک سال تک نفل روزے رکھنے کا ثواب اور ایک سال تک تہجد پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عظیمہ ہم سب کو نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو, جو ضروری باتیں کرنا ہے, سب سے پہلے میں اور آپ ایک اللہ کا ذکر کریں, پھر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, اور اس کے بعد کچھ ضروری باتیں کریں. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. تو شروع کریں میری زبان پر اللہ, آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی اللہ, شروع کریں اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم.
اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. خوب پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہ تعالی درود پاک کی تمام فائدے ہمیں عطا فرمائے, درود پاک کے تمام منافع عطا فرمائے, درود پاک کے تمام نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد حامیم محمد قاسیم محمد الاول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الفتحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الأول محمد كالأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. اللہ تعالیٰ درود پاک سے بھی ہم سب کو محبت عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو, یہ جگہ پر ہم جمع ہوتے ہیں, یتیم خانہ کی نسبت پر ہمارا یہ جمع ہونا, واقعتاً یہ بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے کچھ بھائیوں کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ اس طریقے کا کام کرتے رہتے ہیں, یتیموں کی پرورش کرنا. اللہ کی قسم, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ, اگر کوئی یتیم کی پرورش کرے تو اسے کیا ملے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ میرے صحابہ, اگر کوئی یتیم کی پرورش کرے, کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے, کوئی یتیم کے تعلیم و تعلم کا خرچ کرے, کوئی یتیم کے ایجوکیشن کا خرچ کرے تو اسے کیا ملے گا. سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے, کسی نے کوئی جواب نہ دیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپکے اور فرمایا, ارے جو یتیم کی پرورش کرنے والا, جو یتیم کی پرورش کرنے والا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلی مبارک کو یوں اس طرح اٹھایا اور کہا, انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں اور یتیم کا پالنے والا دونوں قیامت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلی آپس میں قریب ہو جاتی ہے. یہ دو انگلیوں میں جتنی قربت ہے, یہ دو انگلی آپس میں مل جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں اور یتیم کا پالنے والا قیامت کے میدان میں, نشر کے میدان میں, حشر کے میدان میں, پل صراط میں, ارے قیامت کی ہر منزل میں وہ میرا امتی مجھ سے قریب ہوگا جو دنیا میں کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہوگا, کسی یتیم کی پرورش کرتا ہوگا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوگا. ارے میرے دوستوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کم از کم ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوگا کہ اللہ, اگر ان کے ماں باپ نہیں ہے لیکن اللہ تیرا سایہ ان کے سروں پر ہے, اللہ ان کو دین میں بھی کامیابی عطا فرما دے, اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے. تو دعا کرنے والا بھی اس سے خالی نہیں ہوگا. تو آج ہم سب بہت خوش نصیب ہیں, اس یتیم خانے میں ہم جمع ہیں. ابھی جیسے ہمارے بھائی نے بتایا, ساڑھے 300 بچے الحمدللہ دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کے مقدر میں کامیابی عطا فرمائے, اللہ ہمارے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو, مجھے اس وقت آپ کے سامنے ایک بات کرنا جو بہت پیاری بات ہے میرے دوستو, غریبوں سے, مسکینوں سے, یتیموں سے, بیواؤں سے, لاچاروں سے, مجبوروں سے, ہماری شریعت کی ذمہ داری ہے, ہماری اسلامی ذمہ داری ہے ہم ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں. آج جمعہ کا دن, ساتھ میں بولو کون سا دن, اور جمعہ کے دن ایک سورت پڑھنا چاہیے. معلوم نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہوگا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا ہو تو پڑھ لے, ابھی بھی موقع ہے. 15ویں پارے میں ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورہ کہف. 15ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے, سورہ کہف. یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے یعنی 15ویں پارے کے آدھے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے پاؤں سے پہلے ختم ہو جاتی ہے سورہ کہف. یہ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھنا چاہیے, کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ اپنی قبر سے نکلیں گے, قیامت کا جو پہلا جھٹکا ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبر سے نکلیں گے تو اس وقت اندھیرا ہوگا, اتنا اندھیرا ہوگا کہ قرآن کریم سنو کیا کہتا, قرآن کریم کہتا ظلماتم بعضھا فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراھا. قرآن کریم کہتا جب سارے لوگ اپنی قبر سے نکلیں گے اتنا اندھیرا ہوگا, اتنا اندھیرا ہوگا, اللہ کہتے کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہوگا, اتنا اندھیرا ہوگا. لیکن اچانک ایسا ہوگا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے, بھائی قبر سے اٹھے ہیں اور سب کو قیامت کے میدان میں چلنا ہے اور قیامت کی ساری منزلوں کو پار کرنا, لیکن چلے تو کیسے چلے, اس لیے کہ اٹھے ہیں قبر سے اور اتنا اندھیرا ہے کہ اپنی انگلی بھی نظر نہ آوے, اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آوے, اپنا پاؤں بھی نظر نہ آوے, کوئی ادھر لڑکھڑا کے گرتا ہوگا, کوئی ادھر گرتا ہوگا, کوئی ادھر پڑتا ہوگا. لیکن لکھا کہ اچانک ایک اجالا آئے گا اور کچھ مسلمان بندے ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے, اس کا جو ناخن ہے, اس پر اتنا اجالا ہوگا کہ یہ اجالا ایسا سمجھو کہ مشرق میں چلا ہوگا اور مغرب کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوگی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون مبارک لوگ ہوں گے کہ جن کا انگوٹھا اتنا روشن ہوگا کہ وہ اپنے انگوٹھے کی روشنی میں چلتے جائیں گے, چلتے جائیں گے, چلتے جائیں گے, قیامت کی منزل کو پار کرتے جائیں گے, پار کرتے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ فرماتا میں اپنے عرش کے نیچے لا کر ان کو کھڑا کر دوں گا. تو یہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا قیامت کے میدان میں انگوٹھا چمکتا ہوگا اور اتنا چمکتا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اجالا ہوگا. لیکن وہ اجالا بھی کیسا ہوگا کہ اس کا انگوٹھا, وہ انسان ادھر دیوار, ادھر دیوار, تاکہ یہ والے کو اس کی روشنی نہ ملے, ادھر والے کو اس کی روشنی نہ ملے, یہ اپنی روشنی سے خود فائدہ اٹھائے اور چلتا جائے گا, چلتا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ من ہم, یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے. تو میرے دوستو ابھی بھی موقع ہے, جمعہ کی نماز کے بعد گھر جاؤ, اطمینان سے بیٹھ جاؤ, آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے, سورہ کہف پڑھ لو, قیامت میں وہ انگوٹھا روشن ہوگا کہ جو خدا کے نور میں چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے عرش تک پہنچے گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی وہی سورہ کہف کے حوالے سے اور یتیم خانے کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا. میرے دوستو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے, ارے کون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے, کلمے والوں سے, چاہے بھلے وہ غریب ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو کلمے والے سے بہت محبت ہے. بولو نا, اللہ تعالیٰ کو کلمے والے سے بہت محبت. اگر کلمہ والا پکا بن جائے نا, اگر کلمہ والا پکا بن جائے نا, اسے دنیا کے کوٹ کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. آپ نے دیکھا کل سب لوگ بہت پریشان تھے, جو بھی فیصلہ ہوا, مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ پوری دنیا میں چین اور سکون قائم رہے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے اسلام کو اخلاق اور کردار سے پھیلایا ہے, اللہ کی قسم تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا ہے. اور ہم لوگ جو چرچے کرتے ہیں نا, میرے پیاروں ایک بات آپ کو بتاؤں, برا نہیں ماننا, اگر میں اور آپ مل کے چرچا کریں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا اور سپریم کورٹ آئندہ کیا فیصلہ کرے گی, یہ سارے چرچے کرنے میں نہیں, نہیں تو میرے دوستوں کبھی گھنٹہ, کبھی دو گھنٹے, کبھی تین گھنٹے جاتے ہیں. میں کام آپ کو کہتا ہوں جو میں نے بھی کیا, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کرو یہ کام. یہ چرچا کرنے سے کیا ہوگا؟ چلو میں اگر آج بیٹھ کر باہر بات کروں یا کوئی جلسہ کروں, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ارے میں کوئی ہال میں جا کے جمع ہو جاؤں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سے اچھا میرے پیاروں اللہ کی قسم, ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے گھنٹہ دو گھنٹہ میں آپ کے ساتھ چرچے کروں, گھنٹہ دو گھنٹہ میں آپ کے ساتھ باتیں کروں, گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کے ساتھ ادھر ادھر کی غیبتیں کروں, اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون اس میں سے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا وہ تو مجھے نہیں معلوم کل کے حالات میں, لیکن اتنا کام اگر کسی نے کیا ہوتا, وضو کر لیتا, کیا کر لیتا, وضو کر لیتا, مصلی بچھا لیتا, دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا کہ اللہ اس وقت ایسے حالات آئے ہیں اور نہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے نہ فیصلہ کسی کے ہاتھ میں, فیصلہ کرنے والا تو تو ہی ہے, اللہ جو خیر ہو وہ فیصلہ کر لے. میرے پیارو, اگر اللہ کے حوالے کرے گا, کلمہ والا جب اللہ کے حوالے کرتا, اللہ کہتا دنیا والے کو پلاننگ کرنے دے, میں آسمان پر پلاننگ کروں گا اور میری پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایسا ہم لوگوں نے, ارے بولو نا, معاملہ اللہ کے حوالے. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا کہ کعبے کے اوپر جب حملہ کرنے کے لیے یمن سے ابرہا آیا, کعبہ کعبہ کعبے سے بڑھ کر تو کوئی گھر نہیں نا, ارے دنیا کی ساری مسجدیں ہیں لیکن کعبے کا کون مقابلہ کرے. ارے ابھی ہم جمعہ کی دو رکعت پڑھیں گے, جمعہ کی دو رکعت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, یتیم خانے میں پڑھیں گے, ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب 500 رکعتوں کا ملے گا. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر تم اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو گے, دو رکعت جمعہ کی پڑھو گے, زیادہ سے زیادہ 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا. لیکن قربان جاؤ ان لوگوں پر جو کعبے کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے 100,000 رکعتوں کا ثواب تجھے عطا کروں گا. تو کعبہ جس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں. قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. اللہ فرماتے سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد اللہ فرماتے میں نے رکھا, مکے میں رکھا, جسے کعبہ کہا گیا. اللہ فرماتے برکت والا, ہدایت والا, نشانیوں والا, اللہ فرماتے میرا گھر ہے. دو رکعت نماز پڑھے گا, کتنا ثواب؟ 100,000 رکعتوں کا ثواب. دیکھو سننا, اس کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہا آیا. آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا بادشاہ یمن کا, کیا نام اس کا؟ ابرہا آیا, بڑے زور شور کے ساتھ آیا, بڑے زور شور کے ساتھ آیا. اس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب, یہ کعبے کے انچارج تھے. ساری کعبے کی ریسپانسبلٹی, ذمہ داری اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. کون بولو ساتھ میں, بولو نا, کون دادا؟ عبد المطلب. وہ اپنے گھر میں, جب ابرہا پورے لشکر کے ساتھ, پورے جاہ و جلال کے ساتھ اور پورے تمام حشم و خدم کے ساتھ جب وہ مکہ میں انٹر ہوا, تو انٹر ہو کر سب سے پہلا سوال پوچھا, عبد المطلب کہاں ہے؟ یعنی کعبے کا جو ذمہ دار ہے وہ کہاں ہے؟ وہ سامنے آوے تاکہ ہم آپس میں باتیں کریں, اس لیے کہ ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ کعبے کی اینٹ اینٹ بچا دیں گے, کعبے کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے, کعبے کا چورا چورا کر دیں گے, اور آج سے کعبہ یہاں نہیں ہوگا, یمن میں ہوگا. لوگ طواف کرنے کے لیے مکہ نہیں آئیں گے, لوگ طواف کرنے کے لیے یمن میرے محل کے پاس آئیں گے. اس نے آ کر یہ اعلان کیا تو کوئی سامنے آنے کوئی تیار نہیں. پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا, سب لوگ اپنے اپنے گھر میں, دادا عبد المطلب جو کعبے کے ذمہ دار ہے وہ بھی اپنے گھر میں, وہ بھی اپنے گھر میں. اس نے جب بہت اعلان کیا, دیکھا کوئی نہیں آتا, تو اس نے کہا کہ دادا عبد المطلب, وہ عبد المطلب کے جانور کا, اب کسی جگہ پر دادا عبد المطلب کے جانور بندے رہتے ہوں گے, کہا سب کو اپنے قبضے میں کر لو, سب جتنے جانور ہیں سب اپنے قبضے میں کر لو. سارے جانوروں کو اپنے قبضے میں کیا. جب سارے جانوروں کو قبضے میں کیا, دادا عبد المطلب اپنے گھر سے باہر نکلے, ابرہا کے سامنے آئے. تو ابرہا نے کہا, آ گئے نا سامنے, آ گئے نا سامنے, بتاؤ کیا کرنا, ہم تو کعبے کی اینٹ بچا دیں گے, کعبے کو توڑیں گے, کعبے کو یہ کریں گے. دادا عبد المطلب نے صرف اتنا جواب دیا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کیا جواب دیا, وہ جو میرے جانور تو نے لیا ہے نا وہ مجھے واپس کر دے, میں تو وہ مانگنے کے لیے آیا, میں کعبے کے بارے میں کوئی بات کرنے نہیں آیا, وہ جو جانور تو نے لیا ہے نا وہ مجھے. تو ابرہا بادشاہ یمن کا لال لال ہو گیا, کہنے لگا میں اتنے بڑے کعبے کو گرانے آیا, اتنے بڑے کعبے کو نیست و نابود کرنے آیا, کعبے کی اینٹ کو اینٹ سے بجانے آیا, اور تمہیں تمہارے جانور کی فکر ہے؟ دادا عبد المطلب نے جواب دیا, آخر پوتے بھی تو وہ آنے والے تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جواب بھی ایسا پیارا دیا کہ جانور کا مالک میں ہوں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, اس لیے میں تیرے پاس آیا, اور کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, وہ تجھے اس کا جواب دے دے گا. بس اتنا کہنا تھا, اس نے ابرہا نے ہنستے ہنستے سارے جانور واپس کر دیے. اور جب کعبے کے قریب آیا تو آپ کو معلوم ہے اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو نا, اللہ کا عذاب آیا کہ نہ؟ کیسا عذاب آیا, کیسا عذاب آیا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہاتھی والے یعنی ابرہا یمن والے, اللہ فرماتے ہیں ایسا عذاب آیا, آسمانوں پر پرندے اور پرندوں کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں, اور وہ پتھریاں جب پھینکتے ہیں ہر ایک کے ہر ایک ختم ہوتے جاتے. اللہ نے فرمایا فجعلہم لاش بھی معقول ہم نے ایسا بنا دیا کہ کسی کا لاش بھی نظر نہ آئے, جیسے گھاس پھوس ہوتی ہے اس طریقے سے ان کو ختم کر کے چورا چورا کر دیا. تو میرے پیارے دوستو, اگر کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ کا عذاب کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ایسے حالات ابھی آئے, بعد میں آئے, جب بھی آئے, ہمارے گھر میں حالات آئے, ہماری قوم میں حالات آئے, ہماری اجتماع میں حالات آئے, ہماری کمیونٹی میں حالات آئے, حالات آتے ہیں. حالات آنے کو دور کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ وضو کر کے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. کرو گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ادھر ادھر چرچے کرنے سے بہتر ہے کس کے ساتھ باتیں کرو. یعنی لوگوں کے ساتھ تو باتیں کرتے رہتے ہو, کبھی اللہ خدا بندے خود سے بھی تو باتیں کرو. اللہ میں کمزور ہوں, اللہ اللہ میں کمزور ہوں, اور اللہ تو ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا, ایک بار اللہ کے حوالے کرو. اللہ فرماتے ویم قرون ویم قر اللہ, اللہ کہتے دنیا میں زمین پر پلاننگ ہوتی رہے گی, لیکن تم میرے حوالے کرو, میں بھی آسمان پر پلاننگ کرتا رہوں گا. اور اللہ کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر بات ادھر سے ادھر ہو رہی. میں جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں میرے دوستو, کلمہ والا جو ہوتا نا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, کاش کہ وہ اپنے کلمے کے تقاضے پر عمل کرے تو دنیا کی نگاہوں میں بھی اللہ اس کو عزیز بنا دے گا. تو آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارے دوستو, یہ سورہ کہف کا حوالہ شروع میں نے اسی لیے آپ کو دیا تھا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, بالکل صبح کا وقت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور بہت سارے غریب صحابہ بیٹھے. وہ غریب صحابہ کے نام بھی لکھے, ایک طرف حضرت بلال بیٹھے ہیں, ایک طرف حضرت عمار بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف حضرت صہیب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے. یعنی پانچ چھ غریب صحابہ بیٹھے, اور ان کا کام یہ تھا کہ فجر کی نماز ہو جاتی تھی, تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے, قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی, آپ حدیثوں کو بیان کرتے. یہ سب کے سب صحابہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. حضرت بلال بھی ہے, حضرت عمار بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہے, حضرت ابو ذر غفاری بھی ہے, حضرت صہیب بھی ہے. یہ غریب صحابہ. لیکن میرے پیارے دوستو, آج بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ جب یہ صبح میں آتے تھے تو ان کے پاس کوئی ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا تھا, جو کچھ کھانا ملا ہوا کھایا, نہیں کھایا, روزہ رکھا نہیں رکھا, آ جاتے تھے. یہاں تک کہ ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ اپنی ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک لنگوٹ جیسی چادر کو باندھ دیتے تھے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے. اب روزانہ اسی طرح بیٹھتے تھے. ایک دن بس یہی وقت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اور یہ بےچارے غریب صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہے, حضرت بلال بھی ہے, حضرت ابو ذر بھی ہے, حضرت صہیب بھی ہے, حضرت عمار بھی ہے. یہ غریب صحابہ بیٹھے. اتنے میں ابو جہل, کون مکہ کی بات کر رہا ہوں, کون آیا؟ ابو جہل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بالکل گیٹ کے اوپر, بالکل دروازے کے اوپر آ گیا. دروازے کے اوپر آ کر وہاں سے اشارہ کرنے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور یہ غریب صحابہ سامنے بیٹھے, ان کو تو نہیں مان. وہ پیچھے سے آیا اور پیچھے سے آ کر اشارہ کرتا ہے کہ ہم کو اندر آنا ہے. یعنی ہم کو آپ کے ابو جہل ہے, ابو جہل کے ساتھ دوسرے جتنے ہیں بڑے بڑے, جو مکہ کا کوئی چودھری ہوگا, کوئی رئیس ہوگا, کوئی پراپرٹی والا ہوگا, کوئی جائیداد والا ہوگا, کوئی باغ کھیت والا ہوگا, وہ سب وہاں سے اشارے میں کہتے ہیں کہ ہم کو اندر آنا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے معلوم ہے وہاں سے کون آتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ہمارے نبی نے فوراً کہا, مرحبا یا روح مکہ, آ جاؤ مکہ کے سردارو, آ جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ہے, شاید آ جائے اور دل میں کوئی بات لگ جائے اور ایمان قبول کر لے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے کہا, مرحبا یا روح مکہ, آ جاؤ مکہ کے رئیس ہو, آ جاؤ. یہ لوگ بیٹھے, تم بھی آ کر بیٹھو. یہاں کوئی دنیا کی باتیں نہیں ہوتی, یہاں کوئی غیبت نہیں ہوتی, یہاں تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو آسمان سے ڈائریکٹ اللہ مجھے بتا رہا ہے. تو ابو جہل اس کے ساتھ میں جتنے تھے, انہوں نے وہاں کہا, آگے آئے, تھوڑا آگے آئے, اور کہا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, پہلے ان غریبوں کو ہٹا دو. یہ جو غریب بیٹھے ہیں نا, ان کے بدن پر پسینہ ہے, ان کے بدن سے بدبو بھی آتی ہوگی, اور یہ جو ہے ان کے یہ غریب ہے, ان کو کھانا بھی نہیں ملا ہوگا, ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں. وہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو ہٹاؤ, ان کو ہٹا دو, یہ ہٹیں گے تو ہم آئیں گے اور آ کر آپ کی بات, بولو نا, آ کر آپ کی بات سننے جیسی بات, آپ کی بات. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر گئے کہ چلو کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا دوں بھائی, تھوڑی اس لیے کہ یہ تو میرے ہی ہیں, یہ میرے سامنے رہیں گے تو بھی میرے ہیں, یہ مجھ سے دور جائیں گے تو بھی میرے. بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, وہ بلال ہے, وہ ابو ذر ہے, وہ عمار ہے, یہ تو میرے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں گے لیکن اس بہانے سے وہ لوگ آ جائیں گے, میری بات سنیں گے, ہو سکتا کسی کو ایمان نصیب ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا, سننا, ارادہ کیا کہ ان غریبوں کو بولو بولو نا ان غریبوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان کو کہہ دے کہ آپ لوگ چلے جاؤ بھائی, تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے جاؤ, وہ لوگ آ جائیں گے مجھ سے باتیں کریں گے, پھر وہ چلے جائیں گے, پھر آپ تو میرے ہی ہے, ارے آپ تو میرے سامنے ہو تو بھی میرے ہیں, آپ مجھ سے دور ہو جاؤ تو بھی میرے ہیں, میں بھی کلمہ والا تم بھی کلمہ والے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ پانچ چھ غریب غریب صحابہ کو ہٹائے, ابھی تو ارادہ کیا. آسمان سے حضرت جبرائیل آئے, کہو سبحان اللہ, آسمان سے حضرت جبرائیل آئے اور کیا فرمایا, حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی کیا ارادہ ہوا, حضرت جبرائیل آ کر پوچھ رہے میرے پیارے نبی کیا ارادہ ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ارادہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا دو. حضرت جبرائیل نے کہا پہلے یہ آیت کریمہ پڑھو, یہ آسمان سے ابھی اتری ہے اور وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں پارا نمبر 7, بولو پارا نمبر, جس میں اللہ کیا فرماتے, اللہ نے کیا فرمایا سننا, آیت کریمہ اتری, اللہ نے فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. کیا ترجمہ, اللہ فرماتے میرے محبوب ان لوگوں کو مت ہٹاؤ, ان لوگوں کو مت ہٹاؤ جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے جن کے دل میں کلمہ ہوا کرتا ہے, ان لوگوں کو مت مٹاؤ, ان لوگوں کو مت دور کرو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو اپنی نگاہ سے دور مت کرو جو صبح ہو شام ہو اپنے رب کو پکارتے ہو, ایمان والے ہو اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہو. ان کو ہٹانا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سب نے کہہ دیا ان کو ہٹانا نہیں ہے, ان کو آنا ہو تو آئے نہ آنا ہو تو, لیکن ان کو ہٹانا, دیکھو شریعت نے کلمہ والے کی کتنا لحاظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان کو ہٹانا, ارے بولو نا ان کو ہٹانا, اب لیکن اب آپ بتاؤ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹائیں گے, ارے بولو نا ہٹائیں گے, تو کرے کیا کرے, اس لیے کہ وہاں کھڑا ہے کون, ارے بولو نا ساتھ میں بولو کون کھڑا ہے, ابو جہل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑا اور اس کو تو آنا ہے اور وہ ایک ہی شرط رکھتا ہے, وہاں سے ایک ہی اشارہ کرتا, یہ ہٹیں گے یہ غریب مسکین ہٹیں گے تب جا کر ہم آ کر یہاں بات کریں گے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا ہے, دل کی ایک آرزو ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنمی نہ بنے, اس لیے آپ یہ چاہتے کہ وہ بھی آئے اور آ کر کچھ باتیں سنیں. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہٹانا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ فرمایا, دیکھو کیا تڑپ ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہا کہ اللہ نے یہ کہا ان کو ہٹانا نہیں, میں خود ہٹ جاؤں تو میں خود بھی تو ہٹ سکتا کہ نہیں ہٹ سکتا, بس یہ ہو سکتا ہے ان کو یہی بیٹھنے دوں, اللہ نے منع کیا ان کو ہٹانا نہیں, ان کو ہٹاؤں گا نہیں. ارے عمار اپنی جگہ پر, عبداللہ ابن مسعود اپنی جگہ پر, بلال اپنی جگہ پر, صہیب اپنی جگہ پر, ابو ذر اپنی جگہ پر, ان کو ہٹاؤں گا نہیں, میں خود ہٹ کے وہاں چلا جاؤں, بھائی وہاں جاؤں اور وہاں جا کے ان سے باتیں کر لوں, جو بات مجھے یہاں کرنی ہے قرآن حدیث کی وہی بات میں جا کر وہاں کروں. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو نہ ہٹاؤں, میں خود اپنی جگہ سے اٹھوں اور سامنے چلا جاؤں. ابھی تو آپ نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پوچھا میرے محبوب کیا ارادہ, کہا ان کو ہٹانا نہیں میں خود اٹھ کے جا رہا, حضرت جبرائیل نے فرمایا نہ, اللہ نے اسے بھی منع کیا ہے, اللہ نے اسے بھی منع کیا. اور آیت کریمہ اتری جو سورہ کہف میں, جس کے لیے میں نے شروع کیا تھا 15ویں پارے میں سورہ کہف میں, کون سی آیت کریمہ, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب غریبوں کو ہٹانا بھی نہیں اور ان غریبوں کے پاس سے ہٹانا بھی نہیں اور ہٹنا بھی, کیوں, اس سے کہ آپ اٹھ کے جاؤ گے تو ان کا دل دکھے گا, آپ ہٹا دو گے تو بھی ان کا دل دکھے گا کہ ہم غریبوں کو ہٹا دیا, ہم کلمہ والوں کو ہٹا دیا, اور آپ اٹھ کے جاؤ گے تو بھی ان کا دل دکھے گا. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے کہ اللہ میں کروں تو کیا کروں, اس لیے کہ ان لوگوں کو بھی تو دین پہنچانا ہے, ارے ابو جہل کو بھی دین پہنچانا ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دین پہنچانا, تو کیسے پہنچایا جائے ان کو, دین کیسے پہنچایا جائے, اس لیے کہ یہ لوگ ہٹنے ان کو ہٹا نہیں سکتا, میں خود اٹھ نہیں سکتا. تو اب ایک تیسری شکل ہے, ایک شکل ہو سکتی ہے, ایک ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو بیٹھنے دو, ان کو ہٹا سکتے نہیں, میں خود اٹھ سکتا نہیں, تو ایک تیسری شکل ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ابو جہل کو کہوں کہ تیرے ساتھیوں کو لے کے یہاں بیٹھ جا, یہ یہاں بیٹھے ہیں تیرے ساتھیوں کو لے کے یہاں بیٹھ جا, اور میں یہ کام کروں گا کہ جب تک تم بیٹھے رہو گے میں تمہاری طرف دیکھوں گا ان کی طرف نہیں دیکھوں گا, تمہاری عزت بھی باقی رہ جائے گی میرا کام بھی ہو جائے گا. بھائی یہ بھی تو ایک شکل ہو سکتی نا کہ میں مالداروں کو بلاؤ امیروں کو بلاؤ ان سب کو کنارے پر بٹھا دو, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہٹاؤں گا نہیں, میں ہٹوں
دوں گا نہیں، لیکن میرا چہرہ تمہاری طرف ہوگا، جب تک تم یہاں بیٹھے رہو گے میں تمہیں دیکھوں گا، ان کو نہیں دیکھوں گا۔ تمہاری بھی عزت رہ جائے گی کہ جب تک ہم محمد کے پاس بیٹھے محمد نے صرف ہماری طرف دیکھا، ان غریبوں کی طرف۔
بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا، اور ابھی ابو جہل کو بلانے کا ارادہ کر رہے، حضرت جبرائیل پھر آئے، کہا اب کیا ارادہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کو ہٹا نہیں سکتا، میں بھی جا نہیں سکتا، ان کو یہاں کنارے پر بلا لوں، اور جب تک یہ یہاں بیٹھے رہیں گے میرا ان سے وعدہ ہے میں ان کو ہی دیکھوں گا، ان کو نہیں دیکھوں گا۔ جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے پھر واپس اپنی حالت پر ہم آ جائیں گے، لیکن جب تک وہ یہاں رہیں گے میں ان کو دیکھتا رہوں گا تاکہ ان کی عزت بڑھتی رہے۔ فوراً حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا، اللہ نے اسے، یہی سورہ کہف میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا،
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
سننا اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا،
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ جب آئے اور آپ ان کی طرف دیکھو گے، ان کی طرف دیکھو گے تو یہ ان لوگوں کا دل بھی تو دکھے گا، اگر یہ ہٹتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، آپ ان کے پاس سے جاتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، اور آپ کی نگاہ ان سے ہٹتی ہے تو ان کا دل دکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ مت کرنا، ان کو دیکھو گے تو دنیا نظر آئے گی، ان کو دیکھو گے تو ان کے دلوں میں خدا نظر آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ مجھے آپ کو صرف بتانا ہے کہ کلمہ والے کی وہ اہمیت اللہ کے دربار میں ہو رہی ہے، لیکن آج یہی کلمہ والا سب سے زیادہ ذلیل نظر آتا ہے۔ ارے بولو، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی اتنی اہمیت بتائی کہ کلمہ والا اگر ہمارے نبی کے سامنے آئے تو نبی سے فرمایا آپ ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں، آپ خود ان سے دور ہونا نہیں، اور اپنی آنکھوں کو بھی ان سے پھیرنا نہیں، اس لیے کہ ساری طرف آنکھیں پھیرو گے تو دنیا نظر آئے گی،
کلمہ والے کو دیکھو تو اندر خدا نظر آئے گا۔ تو جس کلمے والے کی شان اللہ نے اتنی بتائی ہے، آج وہی کلمہ والا، آج وہی کلمہ والا در بدر ذلیل ہو رہا ہے،
وہی کلمہ والا ہر جگہ ہرا ہوا نظر آتا، وہی کلمہ والا فقر و فاقے میں نظر آتا، وہی کلمہ والا سب سے بیکورڈ قوم میں نظر آتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ ہے یا نہیں ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب جہاں بھی جاؤ کلمہ والا پریشان نظر آتا، کوٹ میں گیا تو کلمہ والا پریشان نظر آیا۔ ہاں میرے پیارے دوستو، آپ دیکھو فقر و فاقے میں کلمہ والا پریشان نظر آیا، کاروبار میں کلمہ والا پریشان نظر آیا، بیماری میں کلمہ والا پریشان نظر آیا، کسی بھی جگہ پر دیکھو تو کلمہ پڑا پریشان نظر آیا۔
اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ صرف زبان پر ہے کہ یہ دل میں بھی اترا ہے؟ ورنہ اللہ کی قسم میرے پیارے دوستو، اگر کلمہ والا پکا ہونا تو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے۔ ارے بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ میرے پیارے دوستو، کلمے کی اہمیت اتنی ہے، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آپ کی برکت سے یاد ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے جن کا نام ہے خواجہ سراج الدین قریشی۔ کیا نام ہے خواجہ؟ ان کے حالات ملتے کتابوں میں، بہت حالات ملتے۔ خواجہ سراج الدین قریشی، ان کے بارے میں لکھا کیسے زبردست وہ اللہ والے تھے، خواجہ سراج الدین ایسے زبردست اللہ والے تھے، تقریباً ان کی عمر ہوگی 75-80 سال کی، اس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ تقریباً عمر ہوگی 75-80 سال کی، کوئی سفر میں جا رہے بھائی، کوئی سفر میں جا رہے۔ اب سفر میں جاتے جاتے آدمی اکیلا سفر میں ہوتا تو وہ بھی چاہتا کہ کوئی سفر کا ساتھی مل جائے تو بہت اچھا۔ اب اس زمانے کا سفر، جنگلوں کا، بیابان کا، صحرا کا سفر، اب خواجہ سراج 75-80 سال کی عمر، اکیلے سفر میں جا رہے، اتفاق سے راستے میں ایک اور آدمی مل گئے، جوان آدمی مل گئے، اتفاق سے راستے میں ایک اور جوان آدمی مل گئے، لیکن وہ جوان آدمی مجوسی یعنی آپ کی پوجا کرے۔ کس کی پوجا کرے؟ آپ کی پوجا کرے۔ اب آپس میں باتیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں منزل پہ جا رہا۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بھی اسی منزل پر جاتا۔ کہا جب ہم دونوں کا راستہ ایک ہے تو ہم ساتھ ساتھ میں چلے تاکہ کوئی قافلہ والا ہم کو لوٹے گا بھی نہیں، اور ہم ساتھ ساتھ میں رہیں گے، کھانا بھی ساتھ میں، پیئیں گے بھی ساتھ میں، اور اپنی اپنی منزل پر پہنچ کر الگ ہو جائیں گے۔ اب خواجہ سراج الدین، وہ تو چونکہ اللہ کے ولی تھے، پانچ وقت ہو تو نماز پڑھے، اور وہ چونکہ مجوسی تھا تو جب وہ دیکھے کہ خواجہ سراج الدین نماز پڑھ رہے تو وہ اپنی آنکھ کی پوجا کرے، یہاں یہ نماز پڑھے یا آپ کی پوجا کرے، یہ نماز پڑھے یا آپ کی پوجا کرے۔ اس طریقے سے چار پانچ دن گزر گئے۔ چار پانچ دن کے بعد خواجہ سراج الدین، سننا، خواجہ سراج الدین اللہ کے ولی، دیکھو اللہ کا ولی اور کلمے کی اہمیت کتنی۔ خواجہ سراج الدین نے پانچ دن کے بعد کہا کہ تو آپ کی پوجا کرتا، ارے اس خدا کی پوجا کر، اس خدا کی عبادت کر جس نے ہمیں
کھلایا پلایا پہنایا, وہ اللہ رب العالمین نے جب سب کچھ کرنے دھرنے والا, اس کی عبادت کر. اس کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا, ایک دن دو دن وہ ماننے کو تیار نہیں. آخر میں ایک دن خواجہ سراج الدین, عمر کی تھی
75-80 سال کے بوڑھے آدمی, کہنے لگے کام کر, تو جو آگ جلاتا نا اس میں تیرا بھی ہاتھ ڈال, نے میرا بھی ہاتھ ڈال, تیرا بھی ہاتھ ڈال, نے میرا بھی ہاتھ ڈال.
جس کا ہاتھ جل جائے سمجھنا وہ غلط ہے, اور جس کا ہاتھ نہ جلے وہ سمجھنا صحیح ہے.
تو وہ جوان جوان تھا, اس نے کہا نا میں تو ہاتھ نہیں ڈالوں, کہا میں تو ہاتھ نہیں ڈالوں, یہ تو آگ ہے آپ تو جلا دے گی. تو کہا تو اتنے سال سے اس کی پوجا کرتا ہے پھر بھی تیرے کو جلا دے گی, اور میں تیار ہوں. خواجہ سراج الدین کہتے ہیں میں بوڑھا آدمی 75-80 سال کی عمر کا آدمی, میں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈالوں گا, لیکن مجھے یقین ہے آگ کچھ نہیں کر سکتی جب تک پیدا کرنے والا اس کو حکم نہ دے رہے. یہ کہہ کر 5-6 دن کے بعد خواجہ سراج الدین نے جو آگ جل رہی تھی, خواجہ سراج الدین گئے اپنا ہاتھ اس میں رکھا اور جوان کو کہا میں ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا میں ہاتھ ہٹاؤں نہیں, اور یہ آگ کچھ نہیں کر سکتی. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو آگ کے اندر بھی جلانے کی طاقت رکھتا. اب وہ خواجہ سراج الدین نے جو اپنا ہاتھ رکھا وہ جوان پیچھے سے بار بار کہے جل جائے گا ہاتھ, جل جائے گا ہاتھ, جل جائے گا. خواجہ سراج الدین کہے نہیں, جب تک تجھے اطمینان نہیں ہوگا, اور جب میں ہاتھ نکالوں گا پھر تجھے اپنا ہاتھ رکھنا پڑے گا. خیر خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے بہت دیر کے بعد جب اس نے کہا تو اپنا ہاتھ نکالا. آج بھی کتابوں میں لکھا ہاتھ پہلے سے روشن تھا, آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گیا. اب جب سنا ہاتھ تو نکالا, پھر خواجہ سراج الدین نے کہا چل اب تو ہاتھ رکھ. وہ جوان کو کہا تو آگ کی پوجا کرتا نا, تو مجوسی تو کہنا میں ہاتھ نہیں رکھو.
خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, سننا, خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا تو کیسے نہیں رکھے گا, چل رکھ.
یہ کہہ کر اس کے ہاتھ کو رکھوایا. خواجہ سراج الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ رکھوایا, اس کا ہاتھ بھی نہیں جل رہا, اس کا ہاتھ بھی نہیں جلتا. اب خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب میں کہ اللہ میرا ہاتھ تو نہیں جلا, میرا ہاتھ تو اس لیے نہیں جلا کہ اللہ میں تیرا کلمہ پڑھتا, لیکن اس کا ہاتھ. خواجہ سراج الدین نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں رکھا اور آگ میں ہلائے جا رہے ہلائے جا رہے, لیکن ایک رائے کے دانے کے پر ہاتھ نہیں جلتا. حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ یوں ہاتھ پکڑے پکڑے کہتے اللہ یہ کیسا معاملہ, میرا ہاتھ نہیں جلا اس لیے کہ میرے پاس توحید ہے, میں تجھ پر یقین رکھتا, لیکن یہ تو آپ کی پوجا کرتا, اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلتا. خیر سے آواز آئی اے سراج الدین اس کا ہاتھ نہیں چلے گا اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ آ چکا ہے, اس کا ہاتھ نہیں چلے گا اس لیے تو نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے رکھا, تو ایک بار تیرا ہاتھ چھوڑ دے پھر دیکھ ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیں گے. بس یہ آواز آئی, اس آدمی نے فوراً ہاتھ نکالا اور کہا اب آگ میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا, اب آگ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کر لوں گا. تو میرے پیارے دوستو یہ کلمے والے کی شان ہوتی, لیکن آج جو ہم لوگ پریشان ہیں ہر لائن میں پریشان ہیں میرے پیارے دوستو, ہر لائن میں جو ہم لوگ پریشان نظر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا, ان کے قانون کو توڑا. معاف کرنا میرے پیارے دوستو, جب تک ہم اس بات پر رہیں گے, سننا, جب تک ہم اس بات پر رہیں گے نہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی نہ آخرت ہمارے قدموں میں ہوگی. ہم کو اللہ رب العالمین نے بتایا اگر دنیا میں کامیابی سکون چاہتا ہے آخرت میں سکون چاہتا ہے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن نہیں. اور میرے پیارے دوستو ایک بات سننا, جو نبی کے طریقے پر آتا ہے بھائی, جو نبی کے طریقے پر آتا ہے اللہ اس کو نوازتا کہ نہیں نوازتا؟ ارے بولو نا, اللہ اس کو نواز. میں نے کہا نا جیسا بھی میں نے بتایا نام ممکن ہو جاتا, آپ نے شاید نام پڑھا ہوگا حضرت خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا, میں نام سنا ہوگا حضرت خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. جب انہوں نے مسجد بنائی اپنے پیسوں سے مسجد بنائی, لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے, نام کیا ہے حضرت خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی ہے اور اپنے پیسوں سے مسجد بنائی. لیکن ہوتا ہے جلنے والے جلتے ہیں, جیلسی کرنے والے جیلسی کرتے ہیں, پیچھے بولنے والے بہت کچھ بولتے. اب لوگوں نے ایک عجیب بات مشہور کر دی کہ ہاں ہاں وہ خواجہ داتا گنج بخش نے مسجد تو بنائی, لیکن وہ مسجد کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف نہیں, کعبے کے دوسری طرف میں اس کا رخ ہے. اب ظاہری بات ہے جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے, اب آہستہ آہستہ لوگوں نے نماز پڑھنا بند کیا, اس لیے جس کو دیکھو ایک ہی بات کہ مسجد تو بنی ہے لیکن جو قبلہ ہے وہ کعبہ نہیں ہے, وہ کسی اور طرف جاتا ہے. میرے پیارے دوستو 4 سال گزرے, اندازہ لگاؤ حضرت خواجہ داتا گنج بخش جنہوں نے اپنی محنتوں سے مسجد بنائی ہوگی, اپنے پیسوں سے مسجد بنائی ہوگی, کتنی لوگوں کی باتیں سنی, لیکن ایک دن جب وہ اللہ کے ولی جلال میں آئے تو آج سب کو جمع کرو, آج بتانا چاہتا ہوں کہ میری مسجد کا رخ کس طرف جاتا ہے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے, یہی جمعہ کا وقت تھا, حضرت خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ نے قبلے کی طرف کھڑے ہوئے کہا تم مت کھڑے ہونا, اس لیے کہ تمہاری نظر یہ ہے کہ میری مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں, تم مت کھڑے ہونا. حضرت خواجہ داتا گنج بخش کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا. آج بھی کتابوں میں لکھا کہ دیوار اٹھی ہے اور سامنے کعبہ نظر آیا ہے, دیوار اٹھی ہے سامنے کعبہ نظر آیا ہے, اور سارے کے سارے لوگوں کو بتایا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا. تو میرے پیارے دوستو, یہ وہ کلمہ ہے. چلو ان لوگوں کا کلمہ بہت پاور والا ناممکن کو, لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے میرے دوستو, آج ہمارے پاس کیا؟ معاف کرنا میرے پیاروں, معاف کرنا, حالات پہ حالات آ رہے ہیں. آج ہمارے بچے دیکھو, یہ تو یتیم خانہ ہے, یہ تو یتیم خانہ ہے, لیکن آج ہمارے بچے یعنی باپ زندہ ہے, اپنے بچوں کو روزانہ دیکھتا ہے, لیکن آج ہمارے بچے غلط راستوں پر جا رہے ہیں. آج ہمارے بچوں کے پاس سگریٹ, ہمارے بچے گٹکا, ہمارے بچوں کی آوارگی, ہمارے بچوں کی زبان پر گھالیاں.
ارے ایک یتیم بچہ ہے, کل قیامت میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا.
لیکن میرے دوستو, ہمارے بچے کو بگاڑنے والا کون؟ آپ یقین کے ساتھ کہو, آپ کے جوان بیٹوں میں سے آپ کس نے فجر کی نماز پڑھی؟ آپ کے جوان بچوں میں سے کس نے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی ہوگی. کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ اس سے کہ آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی. میرے پیارے دوستو, یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہمارے نبی نے جو ہم کو شریعت دی, کوئی کھلونا ہے؟
جمعہ کی نماز, اور جمعہ کی نماز پڑھنے آ گئے آپ لوگ ماشاء اللہ, اور فجر کی نماز, یہ نماز کھلونا ہے, کھلونا. جب تک کھیلنے کا من ہوا کھیلا,
وہ بچے کو کھلونا لا کے دو. وہ کیا کرتا, تھوڑی دیر تک کھیلے گا کھیلے گا کھیلے گا, جب اس کا من بھر جائے گا تو اس کو لات مار کے پھینک دے گا. میرے دوستو, ہم نے شریعت کو کھلونا بنایا. جمعہ کی نماز میں دیکھا کہ آنا ہے تو آ گیا, فجر کی نماز کو ختم. تو اگر ہم نے اللہ کے رسول کی نمازوں کو کھلونا بنایا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر بھی ہم کو کھلونا بنا دے. جب ہماری ضرورت پڑی استعمال کیا, نہیں ضرورت پڑی تو اٹھا کے پھینک دیا. بھائی میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی, باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ آج سب سے بڑا نقصان جو ہم لوگ کر رہے ہیں میرے دوستو, وہ ہماری اولاد کی تربیت. میں آپ سے بہت ہی یہ کیا طریقہ میرے دوستو, موٹر سائیکل پر ہمارا لڑکا گھومے, گاڑیوں میں ہمارا لڑکا گھومے, اور ڈیک بھی اندر چلتا رہے, گانے بھی اس میں بجتے رہے, ہمارا بچہ سگریٹوں پر سگریٹ پیتا رہے, ہمارا بچہ خرافات پر خرافات کرتا رہے, اور یہ باپ صرف اس لیے نہیں بولتا کہ وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. آج ہمارے گھر کے بڑے فجر کی نماز نہیں پڑھتے میرے دوستو, نہیں پڑھتے. کیا 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 وجہ, فجر کی نماز نہ پڑھنے کی کوئی وجہ تو بتاؤ میرے پیارے دوستو, کوئی وجہ تو بتاؤ. جبکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کتنے پیار سے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفردین دخل الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے فجر کی نماز پڑھ لے, تو فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہوگا, اللہ کہتے میں جنت کا دروازہ کھولتا رہوں گا. میرے دوستو, فجر کی نماز پر روزی کا وعدہ, فجر کی نماز پر مغفرت کا وعدہ, فجر کی نماز پر ایمان کا وعدہ. اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو, پھر آپ کی مرضی میرے پیارے دوستو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہونے جا رہا, بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, بولے پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک آیت ہر جگہ پر سناتا ہوں, آپ کو بھی سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر کی کتابوں میں لکھا, ساتواں پارا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو نماز پڑھو. ساتھ میں کہو اللہ فرماتے میرے بندو. پھر تفسیر میں کیا لکھا, اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ فرماتے یاد رکھ تجھے بہرا بنا دوں گا. اللہ فرماتے تجھے بہرا, آگے اللہ فرماتے بہرا نہیں بناؤں گا. دیکھو اللہ کا غصہ جلال کو دیکھو, کہا بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا بنا دوں گا. اللہ کہتے اندھا با. پھر آگے اللہ کیا کہتے اور جلال میں, اللہ کہتے نہ بہرا بھی نہیں بناؤں گا, اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن میری قسم, اللہ کہتے میری قسم موت کے وقت ایمان چھین لوں گا. اللہ فرماتے موت کے وقت ایمان چھین لوں گا اور میں چھین لوں گا, پھر کوئی دینے والا. یا اللہ فرماتے باقی فیصلہ آپ کرے میرے پیارو. اللہ فرماتے قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم, اللہ فرماتے بہرا بنا دوں گا, وابصارکم اندھا بنا دوں گا, وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی, اللہ فرماتے دل سے ایمان کی دولت چھین لوں گا. میرے پیارے دوستو, یہ آیت کریمہ کئی بار آپ کو بتائی, پھر بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلے تو ہم سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوگا. چلو بات ختم کرنے سے پہلے سب لوگ ارادہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو آج سے یہ شروع کرو, یہ ہماری ایمان کی پہلی بنیاد ہوگی. اس کے بعد ایک مرتبہ میرے پیارو اللہ کی قسم, بہت کوٹ کے نمازی بن جا, اللہ سارے فیصلے تیرے حق میں کرے گا. اور میرے دوستوں, ہم مسلمانوں کا تو معاملہ اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی حل کر لیا, ہم کو دنیا میں کوئی بھی فیصلہ ملے ہم راضی.
ارے بولو نا, کوئی بھی فیصلہ ملے ہم کیوں بھائی, کیوں راضی کیوں؟
اس لیے ہمارے نبی نے کہا, اچھا اگر جیل میں کوئی ہوتا ہے نا, کوئی جیل میں اس کو اپنی مرضی کا کھانا ملتا؟
ارے بولو ملتا. اس کو اپنی مرضی کا پینا ملتا؟ اس کو اپنی مرضی کا کپڑا پہننا ملتا؟ اس کو اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا ملتا؟ نہیں ملتا نا. اللہ کے رسول نے ہم کو کہا الدنیا سجن المومن, اللہ نے کہا جتنے مسلمان دنیا تمہارا قید خانہ ہے. اس کا مطلب ہم قید خانے میں ہیں, ہم کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں جو اللہ رسول نے کہا وہ کھائیں گے, ہم کو اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ملے گا, اللہ رسول جو فیصلہ سنائیں گے وہ سنیں گے. اس لیے ہم کو تو پہلے ہی کہہ دیا کہ تو قید خانے میں, قید خانے میں تیری مرضی نہیں چلا کرتی. وہ جنت الکافر, کہا دنیا کافر کے لیے جنت, مومن کے لیے
قید خانہ. تو قید خانے میں تو میرے دوستوں اونچ نیچ سب برداشت کرنا, اس لیے کہ اصل جنت ہماری تیار ہو رہی ہے, اصل جنت ہماری تیار ہو رہی ہے. اور معلوم نہیں کیا کیا انتظار ہمارا ہو رہا, اللہ وہ جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمائے. تو اس کے لیے میرے پیارے دوستو ہم سب نماز کی کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے, بات ختم کرے. ہاں ماشاء اللہ, بولو بولو ساتھ میں, بولو انشاءاللہ انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ.
آج کی شام سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.
ہاں بھائی ایک اعلان کرنا, آج رات کو مجلس سے میں پہنچنے والا ہوں.